ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا نبي الله محترم حاضرین و سامعین میرے بزرگوں اور دوستوں میری ماں اور بہنوں کل کی مجلس میں ہم لوگوں نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا درد انگیز واقعہ سنا تھا حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد مدینہ طیبہ میں موجود تمام صحابہ کرام نے جن میں انصار اور مہاجرین سب شامل تھے اور مدینہ طیبہ میں رہنے والے صحابہ کرام کی اولاد نے جو تابعین میں شامل ہیں اتفاق رائے سے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کیا، اور اس طرح آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ اور مسلمانوں کے چوتھے امیر المومنین بن گئے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ 4 سال سے کچھ زیادہ عرصے خلافت کے اس عہدے پر فائز رہے، لیکن آپ کو اپنے خلافت کے زمانے میں کوئی سکون کوئی چین نصیب نہ ہوا۔ وہ فتنے وہ سازشیں وہ کانسپریسیز جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری 6 سالوں میں شروع ہو گئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت سے پہلے اپنے دور حکومت میں انہی فتنوں کا مقابلہ کرتے رہے، اور انہی فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان بھی اللہ کو دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے 30 سال کے بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، حضور کے چچا جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے تمام صحابہ کرام پر بہت سی فضیلتیں حاصل ہیں، بہت سی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی عطا فرمائی ہیں جو کسی دوسرے صحابی کو عطا نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور اسی طرح کی خصوصیتیں دوسرے خلفائے راشدین کو بھی حاصل ہیں۔ بعض خوبیاں بعض کمالات جو حضرت ابوبکر میں ہیں وہ کسی اور میں نہیں، بعض کمالات اور فضائل جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں ہیں وہ دوسرے صحابہ کرام کے اندر نہیں پائی گئیں، بعض خوبیاں اور محاسن جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی وہ کسی اور صحابی رسول کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ بالکل اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی کچھ باتیں ایسی ہیں، آپ کے اندر کچھ ایسی خوبیاں ہیں کچھ ایسے کمالات ہیں جو کسی دوسرے صحابی کے حصے میں نہیں آئیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ آپ کی والدہ جو حضرت علی کے حمل سے تھی، پریگننسی کے بالکل آخری دنوں میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے بیت اللہ میں آئیں، طواف کے دوران ہی ان کو درد ذہن شروع ہو گیا، اور وہاں موجود دوسرے لوگ آپ کو ایمرجنسی میں جلدی میں خانہ کعبہ کے اندر لے گئے۔ پردے کی ضرورت تھی، پرائیویسی درکار تھی، اور اتنا وقت نہیں ملا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو بیت اللہ سے وہ ان کے گھر لے جاتے، اس لیے قریب ترین جو پردے کی جگہ تھی وہ خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ تھا، وہیں آپ کو لے جایا گیا، اور وہیں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہے۔ تو یہ وہ خوبی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آئی، یقیناً یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے اور یہ ان کی ایکسکلوسیو خوبی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کا نزول پیر کے دن منڈے کو شروع ہوا، غار حرا میں جب پہلی بار حضرت جبریل امین آئے، اقرا باسم ربک الذی خلق، قرآن کریم کی اس سورت کی ابتدائی آیات کے ذریعے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور حضرت جبریل امین نے اللہ کا یہ حکم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنایا کہ آپ اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمائیے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ منڈے کا واقعہ، پیر کے دن کی بات ہے، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال۔ اور وہ کہتے ہیں کہ نیکسٹ ڈے منگل کو میں مسلمان ہوں۔ ہمارا اور آپ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے بارے میں یہی نظریہ ہے کہ آپ بچوں میں مسلمان ہونے والے سب سے پہلے شخص۔ آپ کی عمر اس وقت 10 سال تھی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی بچپن کے دن تو گھر میں گزرے، لیکن حضرت ابو طالب کو اللہ تعالیٰ نے کثرت سے بچے اولاد عطا فرمائی تھی، ان کی آمدنی کے ذریعے کم تھے تو ان کے گھر اکثر و بیشتر کھانے پینے کی تنگی رہتی تھی۔ اس خیال سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا کی مدد کرنے کی نیت سے حضرت علی کو مانگ کر اپنے گھر لے آئے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے براہ راست سپرویژن میں شروع سے ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر، بچپن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہ کر بہت کچھ دیکھنے کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا بڑا زبردست موقع اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا، اور اسی کے نتیجے میں، اسی صحبت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نتیجے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے چل کر فضل و کمالات کا ایک عظیم پیکر بن گئے۔ رب کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت سارے کمالات عطا فرما دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خوبی ان کا علم ہے، ان کا نالج ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور حدیث ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی علم کے اس شہر کا گیٹ ہیں، دروازہ ہیں۔ تو علم کے اعتبار سے شریعت کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، دین کا علم، تصوف کا علم، اخلاق کا علم، اور دوسرے متعلقہ جو علوم ہیں دینی، فقہ کا علم، تفسیر کا علم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس میدان میں ایک امام کی، ایک شہنشاہ کی، ایک سلطان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں رکھ کر تصوف کا، طریقت کا، روحانیت کا بڑا زبردست تجربہ اور علم عطا فرمایا. آپ ولایت اور معرفت اور حقیقت کی دنیا کے امام، آپ کو امام الاولیاء کہا جاتا ہے، آپ کو سید الابرار کہا جاتا ہے. آپ اس سمندر کے موتیوں کے چننے والوں کی فہرست میں سب سے آگے ہیں. یہی وجہ کہ طریقت کے بہت سے سلسلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک حضرت علی کے ذریعے پہنچتے ہیں. قادریت کا شجرہ، چشتیت کا شجرہ، سہروردیت کا شجرہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک حضرت علی کے ذریعے پہنچتا. آپ اولیاء کرام کے شہنشاہ ہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے معاملہ فہمی اور کسی بھی معاملے کی گہرائی اور تہ تک پہنچنے کی بصیرت اور صلاحیت زبردست طریقے سے عطا فرمائی. جب کوئی بھی معاملہ، کوئی کیس، کوئی جھگڑا، کوئی ایشو آپ کے سامنے آتا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ وزڈم عطا فرمایا تھا، آپ کو یہ بصیرت عطا فرمائی تھی کہ اس معاملے کی گہرائی تک آپ فوراً پہنچ جایا کرتے ہیں اور کسی بھی معاملے کو سمجھنے کے بعد ہی سلجھایا جا سکتا ہے. فیصلے میں غلطی کہاں ہوتی ہے انسان سے؟ جب وہ کسی مسئلے کو، کسی ایشو کو سمجھتا نہیں ہے تو اس کے بارے میں اس کی ججمنٹ بھی غلط ہوتی ہے. جب تک آپ کی انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں ہو آپ کی ججمنٹ صحیح نہیں ہو سکتی. جب تک آپ کا کسی مسئلے کے بارے میں، کسی ایشو کے بارے میں انالیسس صحیح نہیں ہو آپ کا کنکلوژن صحیح نہیں ہو سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے معاملہ فہمی کی یہ خوبی عطا فرمائی کہ کوئی بھی ایشو، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی سوال، کوئی بھی کیس، کوئی ڈسپیوٹ جب آپ کو ریفر کیا جاتا اس خداداد ذہانت سے، اس خاص خوبی اور کمال سے آپ اس مسئلے کی تہ تک فوراً پہنچ جایا کرتے تھے اور اس کے نتیجے میں آپ جو فیصلہ کرتے تھے، آپ جو ججمنٹ دیتے تھے، آپ جو فتویٰ دیتے تھے، آپ جو اپینین دیتے تھے کبھی بھی آپ کو اس کو بدلنے کی زندگی بھر ضرورت پیش نہیں آئی. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کی اسی خوبی پر کمنٹ فرماتے ہوئے، تبصرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. یعنی حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ میری خلافت کے دوران بہت سے ایشوز، بہت سے ڈسپیوٹس، بہت سے مسئلے میرے سامنے ایسے آئے کہ میں نے اس کا صحیح ججمنٹ حضرت علی کی مدد ہی سے کیا. حضرت علی کی ہیلپ اور گائیڈنس کے بغیر میں اس مسئلے کا صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے زمانے کا ہی نہیں، سارے زمانوں کا بہترین جج اور بہترین قاضی اور بہترین فیصلہ کرنے والا بھی بنایا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کے فیض سے شیر خدا بھی بنایا، حیدر کرار بھی بنایا، بہادر بھی بنایا، ہمت والا بھی بنایا. ایسی جوان مردی، ایسی ہمت، ایسی شجاعت
ایسی بریوری اور اتنا کریج, اتنا ہیروئک کیریکٹر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ دنیا حضرت علی کی بہادری کی قسم کھاتی ہے اور کھاتی رہے گی. آج بھی کہیں خوف اور کمزوری ہو تو حضرت علی کا نعرہ لگانے سے ایک نئی ہمت اور طاقت آ جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کے قصے اسلام کی تاریخ کے صفحات پر پھیلے ہوئے, آپ کی جوانمردی اور شجاعت کی داستانیں تاریخ اسلام کے پنوں میں بھری ہوئی ہیں. جنگ بدر میں 313 صحابہ کرام شریک ہیں. ان 313 صحابہ کرام نے مل کر کتنے مشرکوں کو مارا ہے؟ 70 مشرکوں کو مارا. لیکن ان 70 مشرکوں میں حضرت علی نے اکیلے 21 مشرکوں کے سرداروں کو مارا. یعنی 21 بڑے بڑے سردار, جن میں ولید بھی ہے, عتبہ بھی ہے, شیبہ بھی ہے, یہ وہ مکہ کے مشرکین کے قریش کے سردار تھے جن کا دبدبہ تھا, جن کے نام سے لوگوں کے سینے دہل جایا کرتے تھے, جن کی بہادری کی عرب کی بیٹیاں قسمیں کھاتی تھیں. ان بڑے بڑے بہادروں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اکیلے میدان بدر میں قتل فرمایا. 21 مشرکوں کے سردار حضرت علی نے قتل فرمائے اور باقی تمام دوسرے صحابہ کرام نے مل کر قتل کیے. جنگ خندق میں مشرکوں کا کافروں کا بڑا مانا ہوا سپہ سالار تھا عمر بن عبد ود. عربوں کی تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی, ان کی پری اسلامک ہسٹری میں یہ بات موجود ہے کہ عمر ابن عبد ود کو عرب 1000 لوگوں کے برابر طاقت والا مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ 1000 عرب ایک طرف ہوں, ان کی ساری طاقت ایک پلے میں اور عمر بن عبد ود کی طاقت ان کے مقابلے میں ایک پلے میں رکھو تو عمر بن عبد ود کی طاقت ان کے برابر ہو جاتی. ایسا مانا ہوا پہلوان تھا, اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا, اسے کوئی للکار نہیں سکتا تھا, اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. جنگ خندق میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تنے تنہا, شیر خدا نے اکیلے, حیدر کرار نے اپنی اکیلی تلوار سے عمر بن عبد ود کے سر پر جو ضرب لگائی تو ذوالفقار حیدری اس مشرکوں کے سپہ سالار اعظم کے سر سے نکل کر جبل پر پہنچ گئی اور اس کا خاتمہ ہو گیا. جنگ خیبر کے موقع پر یہودیوں کی فوج کا کمانڈر ان چیف مرحب مانا ہوا بڑا تجربے کار جنگجو, بڑا میچور اور ایکسپیرینسڈ قسم کا سولجر ہی نہیں, سولجرز کا کمانڈر آمنے سامنے کھڑا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جنگ خیبر کے آخری دن کھڑا ہو کر اپنی بہادری کا خود ہی انٹروڈکشن کراتا ہے اور کہتا ہے, علی جانتے ہو میں کون ہوں؟ میرا نام مرحب ہے, میری ماں نے مجھے اپنی پیٹ سے بہادر بنا کر پیدا کیا ہے, بڑے بڑے لوگ میرے نام سے تھرا جاتے ہیں, بڑے بڑے زمانے کے رستم و سہراب میرے نام کو سن کر ہلنے لگتے ہیں, شیک کرنے لگتے ہیں. آج تک کسی جنگ میں مجھے کسی نے شکست نہیں دی ہے. یہ اپنی بہادری کا خطبہ پڑھ رہا تھا, حضرت علی نے اپنی تلوار اٹھائی اور کہا کہ مرحب، میں بھی اپنی ماں کا بیٹا حیدر کرار ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے تلوار چلائی، مرحب کی گردن سے اس کا سر الگ ہو کر دور جا پڑا، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ جنگ خیبر میں، جنگ کے دوران آپ کی ڈھال، آپ کی زرہ آپ کے ہاتھوں سے گر پڑی، جس کے ذریعے تلواروں اور تیروں کے حملوں سے اپنے آپ کو اس زمانے میں پروٹیکٹ کیا جاتا تھا۔ یہ آئرن کی ایک پلیٹ ہوتی تھی، ایک شیلڈ ہوتی تھی، ایک ہاتھ میں لڑنے والے سپاہی کے یہ زرہ ہوتی تھی اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی۔ یہ طریقہ جنگ تھا۔ حضرت علی کی زرہ گر پڑی، آپ چاروں طرف دیکھتے کہ اب آنے والے تیروں کو، آنے والے تلواروں کی وار کو میں کیسے روکوں۔ سامنے خیبر کے قلعے کا دروازہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دروازے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ہلا کر، اکھاڑ کر اپنے بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ تنے تنہا، یہ ہے قوت بازو حیدری، یہ ہے حضرت علی کے بازو کی طاقت و قوت۔ جنگ کے ختم ہونے کے بعد خیبر کے اس گیٹ کو جب آپ نے پھینکا تو 40 صحابہ کرام مل کر اسے اٹھانا چاہتے تھے، ان سے یہ اٹھ نہیں سکتا۔ جس خیبر کے قلعے کے دروازے کو 40 صحابہ کرام مل کر نہیں اٹھا پاتے تھے، مولا علی شیر خدا اپنے بائیں ہاتھ میں اس کو تنہا اٹھا لیتے تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت تھی، یہ آپ کی بہادری تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن سے گھر لا کر اپنی تربیت سے نوازتے رہے، یقیناً اس کی وجہ سے خونی رشتہ تو اپنی جگہ پر تھا، لیکن ایمان کا رشتہ، اخلاق کا رشتہ، روحانیت کا رشتہ، تربیت کا رشتہ، ساتھ رہنے کا تعلق، صحبت کا تعلق، اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت علی کو اور بھی قریب کر دیا تھا۔ جیسا کہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آئے، کل بھی اس کا ذکر آیا تھا کہ ہر آنے والے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجر صحابی کو حضور مدینہ کے کسی انصاری صحابی کا بھائی بنا دیتے تھے، تاکہ جو مکہ مکرمہ سے بے گھر ہو کر آیا ہے وہ کسی مدینے کے مسلمان کے گھر میں اس کا بھائی بن کر رہ سکے۔ سارے مہاجرین رخصت ہو گئے، سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی انصاری مدینہ کے مسلمان صحابی کا بھائی بنا کر بھیج دیا۔ حضرت علی بیٹھے ہوئے، جب سب چلے گئے تو حضرت علی نے اداسی کے لہجے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مکہ سے آنے والے تمام صحابہ کرام کو آپ نے کسی مدینے کے مسلمان کے گھر بھیج دیا، وہ اپنے بھائیوں کے گھر چلے گئے، میں کہاں جاؤں؟ میرے بارے میں کیا فیصلہ ہے آپ کا؟ میں بھی تو گھر چھوڑ کے آیا ہوں، میں بھی تو ہجرت کر کے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر گلے سے لگا لیا اور فرمایا، حدیث کے یہ الفاظ قیامت تک پتھر کی طرح نقش ہیں، حضرت علی کی فضیلت کی گواہی دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی تم میرے بھائی ہو، اے علی میں تمہیں کسی اور کے پاس نہیں بھیجوں گا، تم میرے ساتھ رہو، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں نے عثمان غنی کو بھی کہیں بھیج دیا ہے، میں نے فاروق اعظم کو بھی کہیں بھیج دیا ہے، میں نے ابو بکر صدیق کو بھی کہیں بھیج دیا ہے، میں نے بلال حبشی کو بھی کسی کے حوالے کر دیا ہے، لیکن علی تم میرے ساتھ رہو گے، تم میرے بھائی ہو، اور دنیا ہی میں نہیں آخرت میں بھی تم میرے بھائی بن کے رہو گے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اپنے حج سے واپسی پر ایک جگہ جب پڑاؤ ڈالا، جب بریک جرنی فرمایا، اس مقام کا نام ہے غدیر خم۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ہم سب لوگ حج سے مکہ مکرمہ کی طرف سے چل کر مدینہ طیبہ آ رہے تھے، واپسی میں غدیر خم پر رکے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے۔ آپ نے حضرت علی کو بھی کہا علی ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لی اور فرمایا کہ اے مسلمانوں، کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ میں تمام مومنین کا محبوب ہوں؟ اپنے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ سارے ایمان والے مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل صحیح، ہم سب آپ کو اپنا محبوب جانتے ہیں، آپ سے دل و جان سے، کائنات سے، بیوی بچوں سے، ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے، جس کو میری محبت چاہیے اسے علی سے بھی محبت کرنی پڑے گی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا فرمائی اے میرے پروردگار، اے میرے رب، جو علی سے محبت کرے تو ان سے محبت فرمانا، جو علی سے عداوت کرے تو ان سے عداوت فرما۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران اس حدیث کی روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی، جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے علی کو ستایا اس نے مجھ کو ستایا۔ اور خود حضرت علی کہتے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا ایک موقع پر کہ علی جو ایمان والا ہوگا وہ تم سے محبت کرے گا، جو منافق ہوگا وہ تم سے نفرت کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اور منافق کی پہچان کے لیے حضرت علی کی ذات کو معیار اور کرائیٹیرین بنا دیا کہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی ایمان رکھتا ہو اور حضرت علی سے محبت نہ کرے، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی منافق ہو اور اس کے دل میں حضرت علی کے لیے بغض اور دشمنی نہ ہو۔ منافق کی پہچان یہ رکھی گئی اس حدیث میں کہ حضرت علی کا جو دشمن ہوگا، جو حضرت علی سے نفرت کرے گا، عداوت کرے گا، وہ منافق ہوگا، خواہ وہ نمازیں پڑھتا رہے، خواہ وہ روزے رکھتا رہے، خواہ وہ حج کرتا رہے، خواہ وہ قرآن پڑھتا رہے، لیکن علی جو تم سے عداوت اور بغض رکھے گا وہ منافق ہو جائے گا۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، ادھر تشریف لے آئیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ علی تم میں اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میں ایک مشابہت ہے، ایک بات ایسی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اور تم میں کامن ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون سی بات ہے جو مجھ میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں مشترک ہے, کامن ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے نفرت کی اور ان پر اور ان کی پاک ماں پر تہمت لگائی, جہنمی ہو گئے, اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کیا اور محبت میں اتنا بڑھے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا بنا دیا. اس معاملے میں اے علی تم میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ایک مشابہت ہے, یہ چیز کامن ہے. یعنی تم سے کچھ لوگ محبت کا دعویٰ کریں گے اور تمہیں تمہارے مرتبے سے اوپر لے جا کر جہنم میں جائیں گے, گمراہ ہو جائیں گے, اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تم سے بغض رکھیں گے, عداوت کریں گے, نفرت کریں گے, اور تم سے نفرت کر کے وہ جہنم میں چلے جائیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کی تاریخ میں بعد میں جو وضاحت ہمیں ملتی ہے وہ شیعوں اور خارجیوں کی شکل میں ملتی ہے, کہ شیعہ حضرات حضرت علی سے دعوی محبت کرتے ہیں لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دعوی محبت میں وہ شریعت کے اسلام کے حدود کو کراس کر چکے ہیں. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے معاذ اللہ حضرت عمر کو گالیاں دے رہے ہیں, حضرت عثمان غنی کو گالیاں دے رہے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ کو گالیاں دے رہے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق کی توہین کر رہے ہیں. تو یہ حضرت علی کی محبت میں شریعت کے حدود کو کراس کر کے آخرت کو تباہ کرنے کی بات ہے. اور خارجی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نفرت کر کے, بغض کر کے اہل بیت کو گالیاں دے رہے ہیں, شہدائے کربلا سے بغض و عداوت کا اظہار کر رہے ہیں, شہدائے کربلا کی یاد میں منعقد ہونے والے جلسوں کو حرام اور بدعت کہہ رہے ہیں, ہولی اور دیوالی کی پوریوں کو جائز سمجھتے ہیں, محرم کی سبیل کو حرام کہتے ہیں, 10 محرم کو امام حسین کی نیاز کے حلقوں کو کھانا حرام بتاتے ہیں. یہ خارجیت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین باغی تھے, کربلا میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا صحیح ہوا. جو یزید کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں یہ خارجی ہیں, یہ حضرت علی کے دشمن ہیں, یہ اہل بیت کے دشمن. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہی گئی بات, آپ کی پیشنگوئی, آپ کی حدیث بعد میں تاریخی حقیقتوں نے ثابت کر دی کہ صحیح تھی. غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ طیبہ میں اپنا خلیفہ بنایا. خود غزوہ تبوک میں صحابہ کرام کو لے کے تشریف لے گئے. حضرت علی چونکہ تلوار کے دھنی تھے, شجاعت کی آبرو تھے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, مدینے میں بچوں اور عورتوں کے لیے مجھے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ کام تو دوسرے بھی کر سکتے ہیں, آپ جہاد پہ جا رہے ہیں, جہاں جا رہے ہیں وہاں میری زیادہ ضرورت ہے, میں حیدر ہوں, میں اسد اللہ ہوں, ذوالفقار حیدری میرے پاس ہے. تو یا رسول اللہ, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں مدینے کی عورتوں اور مدینے کے بچوں کے لیے محافظ کسی اور کو بنایا جاتا اور غزوہ تبوک میں میں آپ کے ساتھ ہوتا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی, کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ جو مرتبہ, جو مقام حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حضرت ہارون کا تھا, وہی مرتبہ اور مقام میری بارگاہ میں تمہیں حاصل ہو سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں بنے گا۔ حضرت علی کی دلجوئی ہو گئی۔ حضرت علی غزوہ تبوک میں نہیں گئے بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عارضی طور پر خلیفہ بن کر مدینے میں رہے۔ اور یہ یاد ہے کہ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف انتظامی معاملات میں اپنا خلیفہ بنایا۔ He was deputizing Rasulullah صلی اللہ تعالی علیہ وسلم only in the affairs of administration۔ مسجد نبوی شریف میں امامت کی ذمہ داری حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس موقع پر نہیں دی، بلکہ حضرت ابن ام مکتوم کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امامت کے لیے مقرر فرمایا اور انتظامات کی سربراہی کے لیے حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا۔ شیعہ حضرات کو بڑی غلط فہمی ہو گئی اس حدیث پاک کو بیان کر کے، وہ یہ کہنے لگے کہ دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں واضح طور پر مسلمانوں کو اشارہ دے دیا تھا کہ حضرت علی اگر میں نہیں ہوں گا تو میرے خلیفہ ہوں، لیکن سنیوں نے اس ہدایت کو، اس گائیڈ لائن کو اگنور کر دیا۔ ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ جو مرتبہ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حضرت ہارون کا ہے وہ میری بارگاہ میں تمہارا ہے، اور حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 سال پہلے انتقال فرما گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت ہارون زندہ ہی نہیں تھے، جو حضرت موسیٰ کے بعد وہ خلیفہ بنتے، یہ بات تو دوسرے نوعیت کی ہے۔ اور اگر یہی بات ہے کہ جس کو حضور مدینے سے باہر جاتے ہوئے مدینے میں اپنا خلیفہ بنا دے، اسی کو بلا فصل خلیفہ ہونا چاہیے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو 2 بار خلیفہ بنایا۔ غزوہ ذات الرقہ میں جب حضور تشریف لے گئے تو حضرت عثمان غنی کو مدینہ طیبہ میں اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑ گئے۔ غزوہ غطفان میں جب حضور تشریف لے گئے تو حضرت عثمان غنی کو اپنا خلیفہ بنایا۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی جنگ میں جاتے تو صحابہ کرام میں سے جن کو مناسب سمجھتے خلیفہ بناتے۔ سنیوں نے یہ عقیدہ نہیں بنایا کہ چونکہ حضرت عثمان غنی کو حضور نے 2 بار اپنا خلیفہ بنا کر مدینے میں چھوڑا تھا تو حضرت عثمان غنی کو حضرت ابوبکر سے پہلے خلیفہ ہونا چاہیے، حضرت عمر سے پہلے خلیفہ ہونا چاہیے۔ ہم نے یہ عقیدہ نہیں بنایا، ورنہ ہم سنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے پہلے حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بناتے۔ تو یہ غلط فہمی ان کو ہو گئی ہے، اس سے حضرت علی کے بلا فصل خلیفہ بننے کا عقیدہ ثابت ہی نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال یہ بات مسلمہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنایا، اور حضرت علی کے بارے میں جو ارشادات فرمائے کہ میں جس کا محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہیں۔ ایک موقع پہ ارشاد فرمایا علی منی و انا من علی، علی مجھ سے ہیں میں علی سے ہوں۔ دنیا اور آخرت میں حضرت علی کو اپنا بھائی بتایا، لیکن حضرت علی نے کبھی دنیا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا بھائی نہیں کہا۔ جن کو بھائی بنایا تھا وہ اگر بھائی کہتے تو ان کی جیب میں حدیث تھی، یہ بھائی کہنے والے ان کی جیب میں کوئی حدیث ہے؟ ان کے پاس کوئی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بھائی بنایا؟ یہ کہاں سے بھائی بن گئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے؟ معاذ اللہ، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہ جو بھائی تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، زندگی بھر وہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہتے تھے، یا نبی اللہ کہتے تھے، یا رحمت اللہ العالمین کہتے تھے، پیغمبر کہتے تھے، بے مثل و بے مثال کہتے رہے، اپنا ایمان اور آقا اور رہنما فرماتے رہے، لیکن جن کو کبھی حضور نے بھائی کہا بھی نہیں، جن کے پاس کوئی حدیث بھی نہیں، کوئی قول بھی نہیں، یہ خود بخود جناب بھائی بننے کے خواب میں کس طرح گرفتار ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت نصیب فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن فتنوں کے زمانے میں خلیفہ بنے، کل میں نے ان کا ذکر کیا کہ طرح طرح کے فتنے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے اس مختصر سے دور میں ایک نیا فرقہ اور ایک نیا فتنہ خارجیوں کا شروع ہوا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے جنگ صفین کے موقع پر صلح کے لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم بنایا اپنا، اور حضرت امیر معاویہ نے مصر کے گورنر مشہور صحابی رسول حضرت عمر ابن عاص کو اپنی جانب سے حکم بنایا، آربیٹریٹر بنایا، اور جنگ بند ہو گئی، صلح کی گفتگو شروع ہوئی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں کچھ ایسے بدنصیب بدبخت لوگ تھے جو اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھے. انہوں نے کہا کہ ہم حضرت علی کی اس بات کو نہیں مانیں گے، اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں بن سکتا، کوئی جج نہیں بن سکتا، کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں بن سکتا. حضرت علی نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم بنا کر شرک کر دیا. جو حق اللہ کا ہے وہ حضرت علی نے ایک انسان کو دے دیا. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ ایمان کے خلاف بات ہے اور ایسے آدمی کا قتل کرنا ضروری ہے. یہ حضرت علی کے دشمن ہو، حضرت علی سے بغاوت انہوں نے کی، اسی لیے ان کو خارجی کہا جاتا ہے، یعنی یہ حضرت علی کی فوج سے نکل گئے، خارج ہو گئے، خروج کی آئین. جو بات ہوئی تھی اس میں ان کا اختلاف صرف حضرت علی سے تھا، لیکن حضرت علی کی دشمنی، حضرت علی کی عداوت، حضرت علی کا بغض ایمان بھی چھین لیتا ہے. اس لیے ان کا ایمان ضائع ہوا، اور یہ حضرت علی سے پیدا ہونے والی پرسنل عداوت کو اہل بیت کی عداوت میں کنورٹ کر بیٹھے، اور حضرت فاطمہ کے خلاف، حضرت امام حسن کے خلاف، حضرت امام حسین کے خلاف، ائمہ اہل بیت کے خلاف، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے خلاف ان خارجیوں نے فتنے شروع کر دیے، گالیاں دینی شروع کر دی، توہین شروع کر دی. یہ حضرت علی کی عداوت کے نتیجے میں مارے گئے اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. انہی خارجیوں میں سے تین بڑے بڑے ٹاپ کے خارجی لیڈر مکہ مکرمہ میں سن 40 ہجری میں جمع ہوئے. ایک کا نام ہے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، یہ قبیلہ مراد ایک قبیلہ تھا، اس سے اس کا تعلق تھا. ایک کا نام ہے برق بن عبداللہ تمیمی، اور تیسرے کا نام ہے عمر بن عبداللہ تمیمی، عمر بن بکر تمیمی. یہ تین آدمی مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسلام کی تاریخ کو بدل لیں گے، اور انفارچونیٹلی یہ اپنے اس ناپاک ارادے میں کامیاب ہو گئے. عمر ابن بکر تمیمی نے یہ کہا کہ میں مصر کے گورنر عمر ابن عاص کو قتل کر دوں. برق بن عبداللہ تمیمی نے کہا میں سیریا کے گورنر امیر معاویہ کو قتل کرنے کا حلف اٹھاتا ہوں. اس کے بعد اس میٹنگ میں خاموشی چھا گئی، حضرت علی کے نام سے لوگوں کے دل تھراتے تھے۔ آخر میں عبد الرحمن ابن ملجم نے سکوت توڑا اور بولا کہ میں علی ابن ابی طالب کو قتل کروں۔ 17 رمضان سن 40 ہجری کی تاریخ انہوں نے طے کی۔ اپنے اپنے پلان کے مطابق ابن ملجم کوفہ کے لیے چل پڑا، دوسرے دو خارجی مصر اور سیریا کے لیے چل پڑے۔ وہ دونوں اپنے قاتلانہ حملے کی کوشش میں ناکام رہے، ابن ملجم کامیاب ہو گئے۔ یہ کوفہ آ گیا، اس نے ایک تلوار خریدی، اس کو زہر حلاحل میں بجھاتا رہا اور موقع کی تلاش کرتا رہا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنگ جمل سے، جنگ صفین سے، جنگ نہروان سے تھک چکے تھے۔ مسلمانوں کا خون بہ رہا تھا، صحابہ اکرام کی تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں، امن و امان ختم ہو چکا تھا، سکون و سلامتی پارا پارا ہو چکی تھی، پورے عالم اسلام میں اناکی اور سول وار شروع تھی۔ حضرت علی کی تمام کوششیں، تمام جد و جہد بے نتیجہ ہو رہی تھی۔ اس کے نتیجے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ آپ کی کنیز ام جعفر کا کہنا ہے کہ شہادت سے ایک دن پہلے میں حضرت علی کو وضو کرا رہی تھی، وضو کے دوران جب آپ اپنی داڑھی مبارک کو دھو رہے تھے تو اپنی داڑھی کو پکڑ کر یہ کہنے لگے، افسوس اے علی کی داڑھی، تو خون سے بھیگ جائے گی۔ سترہ رمضان المبارک کی رات تھی، آپ رات بھر غم و الم کے نتیجے میں اپنے بستر پہ کروٹیں بدل رہے تھے، نیند نہیں آتی تھی۔ آپ سحری کے وقت حضرت امام حسن، جن کا گھر برابر ہی میں کوفہ میں تھا، سحری کھا کر اپنے والد ماجد کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت حسن کا معمول یہی تھا کہ وہ رمضان المبارک میں سحری کھا کر اپنے والد ماجد کے پاس آ جاتے، ان سے روحانیت اور طریقت کا درس لیتے، للہیت اور بے نفسی کی تعلیم حاصل کرتے، تصوف اور معرفت کے موتی سے اپنے دامنوں کو بھرنے کی کوشش کرتے۔ حسب معمول وہ آئے، حضرت علی نے کہا، بیٹے حسن، آج کی پوری رات بڑی بے چینی میں گزری، لیٹتا ہوں نیند نہیں آتی، ابھی اپنے بستر پر سحری سے ذرا پہلے بیٹھا ہوا تھا، آنکھ جھپک گئی، جیسے ہی آنکھ جھپکی تمہارے نانا جان دونوں جہان کے مختار سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، ان کو دیکھ کر میرا دل بھر گیا، ان کی محبت، ان کا پیار، ان کی شفقت بے پناہ یاد آئی، اور میں نے تمہارے نانا جان سے یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کی امت کے لوگوں کے سلوک سے تنگ آ چکا ہوں، تھک چکا ہوں، پریشان ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، علی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان سے بہتر لوگوں کا ساتھ تم کو عطا فرمائے۔ حضرت علی کی آنکھ کھل گئی، وہ یہی دعا کر رہے تھے کہ حضرت امام حسن آ پہنچے۔ تھوڑی دیر میں مؤذن نے نماز فجر کی اذان دی، کوفہ کی جامع مسجد کے بالکل پیچھے ہی آپ کا گھر تھا، آپ وضو کر کے امام حسن کو ساتھ لے کر گھر کے باہر نکلے۔ آپ کے گھر اور کوفہ کی جامع مسجد کے درمیان مسلمانوں کے جو گھر تھے، آپ کا معمول تھا کہ وہ ہر گھر پر دستک دے کر نماز فجر کے لیے لوگوں کو جگاتے ہوئے مسجد جاتے تھے۔ لوگوں کو جگاتے ہوئے کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچے۔ ایک روایت یہ ہے کہ کوفہ کی جامع مسجد کے محراب میں، اور دوسری روایت یہ ہے کہ نماز فجر آپ نے شروع فرمائی، پہلی رکعت کا قیام آپ نے پورا کیا، پہلی رکعت کا رکوع بھی آپ نے فرمایا، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ بھی آپ کر چکے۔ نماز فجر کی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں جب آپ گئے تو عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے آپ کے سر مبارک پر زہر میں بجھی ہوئی تلوار پوری طاقت سے ماری۔ فستو برب الکعبہ، میں رب کعبہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ یہ کہہ کر شیر خدا غش کھا کر کوفہ کی جامع مسجد کے فرش پر گر پڑے۔ امام حسن اور امام حسین دونوں شہزادوں نے اپنے باپ کو اٹھایا، اٹھا کر گھر لائے، بستر پہ لٹایا، چہرہ مبارک اور مولا علی کی داڑھی خون سے بھیگ گئی۔ حضرت علی نے فرمایا، حسین اپنی بہن زینب کو بلاؤ، ام کلثوم کو جگاؤ، اہل بیت شیر خدا کے بستر کے چاروں طرف کھڑے تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالت الخفا میں یہ لکھا ہے کہ ایک بار ایک جنگ سے آپ واپس آ رہے تھے، اس سفر میں کربلا کی زمین سے گزر ہوا، ریگزار کربلا پہ حضرت علی کھڑے ہیں، اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین کا خیمہ لگے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اصغر آخری نیند سوئے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر کی جوانی کٹے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت علی کو اس وقت جب حسنین آپ کے سامنے کھڑے تھے کربلا کی زمین یاد آ گئی ہو۔ آپ نے وصیت فرمانا شروع کی، فرمایا، اے اہل بیت، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، میں وصیت کرتا ہوں دنیا کے پیچھے نہ بھاگنا، یتیموں کا خیال رکھنا، بے کسوں کی مدد کرنا، ظالموں سے مقابلہ کرنا، مظلوموں کا ساتھ دینا، آپس میں محبت سے رہنا، نماز کی پابندی کرنا، نانا جان کی شریعت کی حفاظت کرنا۔ آپ نے وصیتیں فرمائی اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر پلا ہوا یہ شیر خدا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حضرت امام حسن نے نماز جنازہ پڑھائی۔ بہت سی روایتوں کے مطابق نجف اشرف میں آپ کو دفن کیا گیا، جہاں آپ کا روضہ اقدس آج بھی موجود ہے۔ جب یہ خبر کوفہ سے مدینہ طیبہ پہنچی تو مدینہ طیبہ کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ لوگ اس طرح دھاپ مار مار کر روتے تھے جس طرح حضور کی وفات کے دن رو رہے ہیں. صحابہ کرام حضور کے روزے پر یہ خبر دینے کے لیے دوڑ پڑے. جب روزے کے قریب گئے تو دیکھا کہ چادر میں لپٹی ہوئی دیوار کو پکڑ کر ام المومنین حضرت عائشہ حضور کی قبر انور پر کھڑی رو رہی اور عرض کر رہی ہے, یا رسول اللہ, جس کی بیوی دنیا کی افضل ترین عورت تھی اس کا شوہر قبر کر دیا گیا ہے. مدینے میں کہرام تھا, اولیاء کے اس امام کو, شجاعت کے بادشاہ کو ولایت اور طریقت, زہد و تقویٰ, وعظ و نصیحت, عدل و انصاف کے اس صورت کو خارجیوں نے مسلمانوں سے چھین لیا. اور بعد میں حضرت عائشہ نے بالکل صحیح فرمایا کہ حضرت علی کے بعد عرب جو چاہے کریں اب ان کو کوئی نہیں روک سکے گا. یہی ہوا, بعد کی تاریخ اسی کی تفسیر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور الفت میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندہ رکھے, اور اہل بیت اطہار کی محبت ہی کے ساتھ دنیا سے اٹھائے. آمین. بجاہ سید المرسلین, وما علینا الا البلاغ.